الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت صدر الشريف لي اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور کائنات کی تخلیق کے ساتھ کچھ بنیادی عادات اور کچھ بنیادی خصلتوں کے ساتھ اس پورے نظام کو ایک تسبیح کے دانے کی طرح جوڑ دیا۔ کچھ ضروری اخلاق، کچھ ضروری عادتیں اور کچھ ایسے ضروری اور لازم طرز زندگی کے تقاضے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ پورے عالم کا نظام جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اس آسمان کو ستاروں کے ساتھ جوڑا، سورج و چاند کے ساتھ جوڑا، زمین پر حجر شجر دریا سمندر اور اس عالم سفلی میں ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو آراستہ کیا، اس پر پھر یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئیں اور یہ تمام کائنات کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے جوڑ کر آراستہ کیا ہے تو انسان کے لیے کیا ہے، تاکہ انسان اس سے مکمل طور پر ان نعمتوں سے استفاضہ کر سکے اور ان نعمتوں کی طلب اور ضرورت کو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر پیدا فرمایا۔ خلاصہ گفتگو کیا نکلی؟ یہ نکلی کہ اس تمام عالم کو ایک صورت میں نہیں، کئی صورتوں کے مجموعے کے طور پر اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ فکری بات کرتے ہیں اصلاح کے حوالے سے، یعنی آسمان ہی کو آپ دیکھیں تو ان گنت اجزاء کے ساتھ وہ مشتمل ہے۔ سورج اس کا ایک جز ہے، ستارہ ایک جز ہے، چاند ایک جز ہے، بادل ایک جز ہے، آسمان کی صلاحیت ایک جز ہے، اس کا رنگ ایک جز ہے، اس پر آنے والی ہواؤں کا سلسلہ اس کا ایک جز ہے۔ اس طرح زمین پر بھی کئی اجزاء ہیں اور کئی اجزاء کے ساتھ مل کر یہ عالم سفلی زمین کا ایک عالم جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے۔ تو جہاں آسمان اور زمین یہ کئی اجزاء سے جڑ کر ایک عالم بنے ہیں، تو یہ بنے انسان کے لیے، اور جب یہ تمام عالم انسان کے لیے بنے ہیں تو جس طرح اس عالم میں سے کسی ایک چیز کو اگر آپ اس سے کاٹ دیں گے تو اس کا نظام درم برم ہو جائے گا، آسمان سے اگر آپ سورج کو نکال دیں تو اس کا نظام درم برم ہو جائے گا، عالم بالا کا، ستاروں کو ہٹا دیں، اس سے بادلوں کو ہٹا دیں، ہر جز اپنی جگہ پر ایک بڑی ضروری، اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب مجموعی طور پر ہم اس کا تعارف کرتے ہیں تو اس کو جز قرار دیتے ہیں، لیکن اصلاً ہر چیز اپنی جگہ پر ایک بنیادی جز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کا جو عالم بنایا ہے اس میں بھی چند ضروری اجزاء رکھے ہیں، اور ان اجزاء کے گرد اور اس اجزاء کے مجموعے پر انسان کی انسانیت کھڑی ہوئی ہے، اس کا ذوق کھڑا ہوا ہے، اس کا شعور کھڑا ہوا ہے، اس کی شرافت کھڑی ہوئی ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، احسن التقویم ہے، اس کی بنیاد اور اساس چند ضروریات پر ہے۔ اگر انسان جس طرح آسمان عالم بالا اپنی کسی ایک جز کو ترک کر دے تو اس کی رونق، اس کی زیبائش، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت، اس کا وجود وہ کھو دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے چند اس کے کمال کے اعتبار سے، اس کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کی شرف اور مقام کے حوالے سے چند شرائط کے ساتھ اسے وہ شرف عطا فرمایا ہے، چند ضروریات کی بنا پر اسے مکرم بنایا ہے، چند بنیادی ضرورتوں کا متحمل ہونے کی بنا پر اسے تمام اپنے موجودات میں اشرف الموجودات بنایا ہے۔ تو جس طرح عالم آسمان اور زمین میں سے، میں پھر عرض کر دوں آپ کے لیے کہ اگر ایک جز بھی اس پہ ہٹا دیا جائے، زمین سے اگر درختوں کو ہٹا دیا جائے، یا درخت باقی رہیں اس پر پھل ہی نہ ہوگے، پھل باقی رہیں اس کا سایہ ہی نہ ہو، تو اگر ایک بھی چیز اگر ہٹ جاتی ہے تو اس سے اس کی رونق، اس کی قدر، اس کی قیمت میں فرق آتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے زیادہ قدر والی شرائط رکھی ہے، اور ان میں سے وہ کسی ایک قدر کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اپنی کرامت، اپنی عزت، اپنے شرف اور اپنے مقام و قدر کو کھو دیتا ہے۔ اور جب تک ان تمام اخلاقی اور تمام وہ کرامتی اور تمام وہ عظمتی شرائط کے ساتھ جس سے انسان کی کرامت کی چھت تنی ہوئی ہے، اس ستون کی وہ پاسداری کرتا ہے تو فرش سے اٹھ کر فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ ایک مقدمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں فکری طور پر پیش کیا ہے۔ آسمان اور زمین کی بات میں نے صرف اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ میرے کہنے کا مقصد سمجھ سکیں کہ میں آپ سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تربیت کے حوالے سے، میری اور آپ کی تربیت کے حوالے سے، حضرت صوفیہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں ایک نصیحت کے قالب میں اتارا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کے لیے اور عالم کے لیے چند سعادتیں رکھی ہیں، اور اس سعادت کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جن کے ساتھ آراستہ کیا ہے، جس صفت کے ساتھ آراستہ کیا، وہ تین ہیں جس پر انسان کی ساری کرامت، ساری عظمت، ساری شرافت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ تین چیزیں، تین پلر ہیں جس پر انسانیت کی کرامت کی عمارت کھڑی ہے، اور وہ کرامت کی عمارت اتنی مزین، اتنی مقبول، اتنی خوبصورت، اتنی بلند ہے کہ آسمان سورج کو لے کر، اپنی بلندی لے کر اس کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا۔ سورج اپنی رونائی اور روشنیوں کو لے کر اس کی تابناکی اور اس کی کرامت و چمک کو نہیں پا سکتا جو کرامت انسانیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ آسمان اپنے فخر کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے سورج کو آگے پیش کرتا ہے۔ آسمان یوں سمجھ لیجیے اپنی کرامت اور عزت کے لیے، اپنی بلندی کو آگے پیش کرتا ہے کہ میں بلند ہوں، مجھ میں سورج ہے، آفتاب ہے، مجھ میں ستارے ہیں۔ زمین اپنی کرامت کو پیش کرنے کے لیے سمندر کو آگے لاتی ہے، دریاؤں کو آگے لاتی ہے، سبززاروں کو آگے لاتی ہے، لالازاروں کو آگے لاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو جو سب پر فضیلت دی گئی ہے، تو اب زمین اور آسمان جڑ کر انسان سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے سورج سے بھی اعلیٰ ہے، تو ہمارے ستاروں سے بھی اعلیٰ ہے، تو ہماری بلندیوں سے بھی اعلیٰ ہے، تو سمندر کی گہرائیوں سے بھی اعلیٰ ہے، تو شجر و حجر کے پھیلائے ہوئے اس حسن و زینت کے سلسلے و تسلسل سے بھی اعلیٰ ہے، تو ذرا یہ تو بتا، ہمارے پاس تو یہ چیزیں تھیں جس پر ہم نے ایک دوسرے سے مناظرہ مباحثہ کر کے بلندی دی ہے، تجھے جو رب نے بنایا ہے اور تجھے ہم سب پر فضیلت دی ہے، تو ذرا یہ تو بتا تیرے اندر وہ کرامت کی چیزیں کیا ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جس کرامت سے آراستہ کیا ہے وہ تین ہیں. وہ تین پھر اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں تین اس کی ضدیں بھی ہیں. آج سے ایک نئے ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے تو فکری اور فلسفہ اخلاق کے حوالے سے جو تصوف کا ماخذ ہے, اور حضرات اولیاء اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں اور یہیں سے اس کی ابتدا کرتے ہیں اور اس پیرائم اس کو سمجھاتے ہیں. تو لہذا آج اس کو ہم شروع کریں گے. موضوع بظاہر مشکل لگتا ہے, فضائل کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن فضیلت کو اگر فکر کے جامع میں دیا جائے تو قبولیت میں آسانی ہو جاتی ہے. تو جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آسمان اگر زمین سے بحث کرے اور زمین اگر آسمان سے بحث کرے اور دونوں ایک دوسرے پر برتری, فوقیت, تفوق, بلندی لے جانے کی بات کرے تو آسمان پھر اپنے دلائل پیش کرے گا, زمین اپنی دلائل پیش کرے گی. آسمان یہ کہے گا زمین سے کہ میں اس لیے بلند ہوں کہ میرے پاس سورج ہے. زمین یہ کہے گی کہ اگر اونچا سورج تیرے پاس ہے, روشن سورج تیرے پاس ہے, تو زمین یہ کہے گی کہ ہاں ہمارے پاس سمندر ہے جس کی گہرائی تیرے پاس نہیں. المختصر یہ کہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے عظمت و مقام دیا اور دونوں کو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بڑی مضبوط دلائل دی ہیں. لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور دونوں کے پاس نعمتوں اور دلائل کا انبھار ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ زمین اپنی دلیلیں آگے لا لا کر آسمان کو زیر کرنا چاہتی ہے, اور آسمان اپنی کرامت اور عظمت کو اس پر نافذ کرنے کے لیے زمین کو زیر کرنا چاہتا ہے, اور دونوں دلیلوں کو دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں کہ کیسا سلسلہ ہے. تو مجھے جواب دیجیے ذرا, جب یہ دونوں مل کر کسی ایک کا مقابلہ کریں, جب یہ دونوں اتنی عظیم ہستیاں اور عظیم دلائل کے ساتھ, عظیم حسن و جمال کے ساتھ جب دونوں دوستی کر لیں, مل جائیں اور انسانیت کا مقابلہ کریں شرف میں, اور انسان کے سامنے یہ دونوں جھک جائیں, تو بتاؤ پھر انسان کے پاس کیا ہوگا؟ انسان کے پاس کرامت کتنی ہوگی؟ انسان کے پاس عظمت کتنی ہوگی؟ تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ انسان کے پاس سورج سے زیادہ روشنی ہے؟ کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ انسان کے پاس آسمان سے زیادہ بلندی ہے؟ کیا یہ بات پھر درست قرار نہیں پائے گی کہ انسان کے پاس ستاروں سے زیادہ چمک ہے؟ کیا یہ بات پھر درست قرار نہیں پائے گی کہ سمندر سے زیادہ گہرائی ہے؟ کیا پھر یہ بات درست نہیں قرار پائے گی کہ گھنے درختوں سے زیادہ ٹھنڈی چھاؤں انسان کے پاس ہے؟ پھلدار ثمرات اور بھرے ہوئے لدے ہوئے درخت جو ثمرات اور پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں, مجھے بتائیے جب یہ بھی انسان کے آگے جھک جائے تو یہ کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ انسان کے پاس جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ پھلوں کی کثرت سے بھی زیادہ ہے اور اس کی مٹھاس سے بھی زیادہ حلاوت ہے. تو آسمان زمین پر اپنی عبقریت اور اپنی بلندی اور اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے دلائل پیش کرتا ہے کہ زمین میں تجھ سے اعلیٰ اس لیے ہوں کہ میرے پاس بلندی ہے, تو نیچے ہے میں اوپر ہوں, میرے پاس چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں. زمین اسے زیر کرنے کے لیے اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے تختہ زمین پر, اس عرض پر جو نعمت اللہ نے رکھی ہے وہ اس کو اس کے تقابل میں پیش کرتی ہے. لیکن جب دونوں جڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے علاوہ ایک اور بھی شرف والی جماعت ہے, آؤ دونوں دوستی کر کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں, کیونکہ تیسرا نمائندہ بھی اس میں آ گیا ہے, پہلے اس کو زیر کر لیتے ہیں اور جب اس کو زیر کر لیں گے تو پھر اپنے دلائل پیش کریں گے. تو جب زمین اور آسمان آپس میں جڑ کر انسان کے مقابلے میں آتے ہیں تو انسان کے مقابلے پر آ کر جب انسان کی کرامت و عظمت کو دیکھ کر جب وہ دونوں جھک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واقعی میں کائنات کے اندر رب کریم نے اپنی تخلیق میں اگر کسی کو شاہکار بنایا ہے کہ سورج سے لے کر سمندر کی گہرائی تک ساری نعمتیں زمین و آسمان بیک وقت جس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں وہ انسان ہے. اس لیے اس کے سر پر شرافت اور کرامت کا تاج رکھا گیا ہے. اس لیے خدا نے نہ آسمان کو اپنا گھر قرار دیا نہ زمین کو اپنا گھر قرار دیا, سب سے کرامت والی چیز انسان تھی, اسی لیے اس کے دل کو اپنا گھر قرار دیا تھا. لہذا اس مختصر سے فلسفہ کرامت انسانیت کے اس فلسفے سے میرے دوستو ہمیں یہ پتا چلا کہ جس طرح اس عالم بالا اور عالم سفلی میں اللہ رب العالمین نے اس کی نعمت, اس کی رونائیاں, اس کی کرامتیں, اس کی عظمتیں, اس کی زیبائیاں اللہ رب العالمین نے چند اجزاء سے جڑ کر بنائی ہے. آسمان خود سے خوبصورت نہیں ہوا, سورج اس کا حصہ بنا, ستارے اس کے حصے بنے, بلندی اس کا حصہ بنا, روشنی اس کے حصے بنے. تو یہ اجزائے حسن جب ملا تو آسمان کو عزت ملی. اسی طرح انسان جو ان دونوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اس کے پاس بھی کرامت کے اجزاء ہیں, کرامت کا حسن ہے, جس طرح آسمان اگر اپنی ایک عزت سے محروم ہو جائے مثال کے طور پر سورج سے تو پھر اس کی عزت مان پڑ جائے گی، اسی طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ کرامت جس بنیادوں پر دیا ہے اس میں سے خدا نہ کرے ایک بنیاد بھی گر جائے تو پھر یہ زمین و آسمان تو درکنار، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور جب یہ تینوں کرامتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آئیے آج اسی موضوع کو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، اور اصل مقدمے کے حوالے سے اگر میں آپ کو اپنے معافی ضمیر کو سمجھا سکا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے کس قدر کرامت عطا فرمائی ہے، اور سورہ تین میں جو اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سارے قیام عالم کے اندر اگر سب سے احسن الموجودات اور اشرف الموجودات کسی کو بنایا تو وہ حضرت انسان ہے۔ اب آپ سنیے، اب انسانیت کی یہ کرامت جس کے سامنے سورج، ستارے، چاند، دریا، سمندر، گہرائی، ہر چیز جھک گئی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کو، اس کے رس کو کشید کرتے ہیں حضرات صوفیہ اور کہتے ہیں کہ انسان کی شرافت و کرامت جو دنیا و آسمان اور عالم سفلی اور عالم اعلیٰ علوی کے اوپر جو قائم ہے، فائق ہے، بلندی ہے، وہ تین شرطوں کی بنا پر ہیں۔ وہ تین شرطیں جب تک انسان اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے، اس کا پاسدار رہتا ہے، اس کی پاسداری کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی نصیحتوں کو لے کر چلتا ہے، اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، تو پھر ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، نہ اس کا نشے من، نہ بخارا، نہ بدخشاں، وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اقبال نے جہاں دوسری جگہ پر کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، اس کے طرز پر ایک اور بڑی پیاری بات اقبال نے اسی اپنی نظم کے اندر ذکر کی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں، کہ ٹھنڈک جگر لالا میں محسوس ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو آخر یہ تمام کمالات جو ہے وہ انسان کے اندر رکھے گئے جو اقبال ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت انسان کی تعریف کر رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں، تو حضرات صوفیہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ انسان کی اصل کرامت جس تین پلرز پر اور تین بنیادی ستون پر کھڑے ہیں، وہ تین پلر ہیں، اور جب وہ گرتے ہیں ان میں سے ایک گرا تو اس کی مخالفت میں ایک بری خصلت کھڑی ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے دوسرا گرا تو دوسری خصلت کھڑی ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے تیسرا گرا تو تیسری خصلت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اخلاق محمودہ، اخلاق الہیہ، اور دوسری طرف اخلاق رذیلہ اور خبیثہ، تو یہ تین سعادتیں ایسی ہیں جس پر انسان کی تمام کرامتوں کا قیام ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے صدق۔ کیا ہے؟ صدق۔ یہ انسان کی کرامت کا پہلا پلر ہے، صدق۔ اس کے ساتھ جو دوسرا جڑتا ہے، حضرت صوفیہ ذکر کرتے ہیں، میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ یہ صرف مذاق نہیں ہے جو اس کو لایا گیا ہے، اور سارا آسمان اور زمین انسان کے آگے جھک گیا ہے، بلکہ جبریل امین نے بھی جو انسان کو سجدہ کیا اسی کرامت کی وجہ سے کیا، اسی کرامت کی وجہ سے۔ اور انسان بنتا اس وجہ سے، پہلی کرامت اس کے شرف کی جو ہے، یعنی مکان کرامت اور عظمت کا جو گلدستہ ہے انسان ہے، اس کا پہلا پھول جس کی وجہ سے اس کو حسن ملا ہے وہ سچ ہے۔ کیا ہے؟ سچ، صدق، اور دوسری چیز عدل، اور تیسری چیز امانت۔ یہ تین چیزیں اتنا وسیع مفہوم رکھتی ہیں کہ یہ اصل یہی تین بنیادیں ہیں جس کی بنا پر انسان سورج سے بڑھ جاتا ہے، ستاروں سے بڑھ جاتا ہے، زمین سے نکل کر اپنے پاؤں تلے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور آسمان اپنی بلندیوں کے باوجود اسلام کے، انسان کے نقوش قدم کو اپنے پیشانی پر محسوس کرتا ہے، اور انسان کو آسمان کی پیشانی سے اوپر لے جانے والی جو چیز ہے وہ صدق ہے، عدل ہے، اور امانت ہے۔ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو جب انسان چھوڑتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کفار اس شرف کو کیوں کھو گئے؟ اس لیے کہ صدق، عدل اور امانت کی دولت سے وہ نکل گئے، اور وہی جو ان کے مجموعوں میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس سے کام لیا، تو پھر حضرت جبریل آ کر ان کی خوابگاہوں میں انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل چیز میرے دوستو جو ہے وہ تین ہے۔ اس فلسفہ اخلاق کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ترتیب کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن اس کی ضرورت کے حوالے سے میں نے ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک فکری فلسفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ اس کی ضرورت کو آپ سمجھ سکیں۔ تو اس بات کا اندازہ ہم، اس کا خلاصہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس وجود، اس عالم وجود کی سعادت، اس عالم وجود کی سعادت، عالم وجود میں تو ساری چیزیں جو پائی گئی ہیں، لیکن اصل جو مقصود عالم کا وجود ہے وہ انسان ہے، اور اس کی اصل سعادت جو ہے وہ سچائی پر ہے، امانت پر ہے، اور عدل پر ہے۔ انسان جب ان تین چیزوں کی پاسداری کرتا ہے تو وہ پھر سارے شرف انسانیت سے اور سارے شرف کرامت سے اپنے آپ کو بہرمند کر دیتا ہے۔ اور ان میں سے اگر کسی چیز کو بھی چھوڑتا ہے تو پھر وہ اخلاق زمیمہ اور اخلاق رذیلہ اور اخلاق خبیثہ کی طرف جب بڑھتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے ڈنگروں سے بھی جا کر زیادہ ہو گیا کہ بدترین ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا کہ بل عدل وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شرف و کرامت کے دیے اس کے اندر جل رہے تھے جب اس کو بجھا دیا تو اب اس کی روشنی کیسے ظاہر ہوگی۔ فرمایا صدق جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اسی کے مقابلے میں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی تین چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں تین تین۔ میری گفتگو پر پھر آپ پیچھے جا کے توجہ دیجئے، میں نے یہ محض الفاظ ہی نہیں کیے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ انسان نے جو انسان پر جو امانتیں رکھی گئی، زمین و آسمان نے ان امانتوں کو نہیں اٹھانے کی جرت نہیں کر سکے، انکار کر گئے۔ اس کی کئی تعبیریں ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی امانت کو، وہ ایک الگ بات ہے اس کو ہم لائیں گے آگے، آسمانوں پر ڈالا تو آسمان چیخ اٹھا کے میں اس کا بار نہیں برداشت کر سکتا، زمین پر ڈالا تو زمین اس کے بار کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہاں، اس کے لیے انسان کو آگے لایا گیا اور انسان کو اتنا با کرامت بنایا گیا کہ جس میں آسمان سے زیادہ بلندی اور زمین سے زیادہ تسلب اور پختگی تھی اور خوبصورتی اور رونائی تھی اور ہواؤں سے زیادہ لطافت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی امانت کو انسان پر رکھا ہے۔ اور اس انسان کی اصل کرامت یہ نہیں کہ اس کا منہ ہے، آنکھیں ہیں، چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اصل انسان کی کرامت جو اس کو فرشتوں کے اوپر لے جاتی ہے، اس کو آسمان کی بلندیوں سے بھی اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ اصل کرامت تین چیزیں ہیں، وہ صدق ہے، سچائی ہے، عدل ہے اور امانت ہے۔ انسان جب اس کی پاسداری کرتا ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پھر فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھایا کرتے ہیں، اور جب ان تین چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور وہ ان تین چیزوں کو چھوڑنے سے کون سی خرابی لازم آتی ہے اور اس کو کیا کہیں گے جس کی بنا پر انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، تو کہا گیا جو پہلی چیز ہے وہ جھوٹ ہے، دوسری چیز ظلم ہے، اور تیسری چیز خیانت ہے۔ جھوٹ سچ کے مقابلے پر آتا ہے، جب سچ گیا تو جھوٹ آیا، بس زوال شروع ہو گیا انسان کا، چاہے مومن ہو یا کافر۔ ہم اس وقت انسان کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پر مطلق انسان کی بات کر رہے ہیں، مومن ہو یا کافر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صدق کا کمال ایمان ہے، یہ ضرور ہے کہ عدل کا کمال اسلام کو قبول کرنا ہے، یہ ضرور ہے کہ امانت کا کمال خدا کی توحید کو لینا ہے، یہ ضرور ہے کہ جھوٹ کی انتہا شرک ہی ہے، جھوٹ کی انتہا شرک ہی ہے، ظلم کی انتہا الحاد ہی ہے، اور خیانت کی سب سے بڑی انتہا جو ہے وہ ناشکری ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انسان مومن ہو یا کافر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سعادت رکھی ہوتی ہے کہ جو صدق کی سعادت ہے، جو عدل کی سعادت ہے، جو امانت کی سعادت ہے، اور جب یہ چھوٹ جاتی ہے تو صدق کے چھوٹنے سے جو غلیظ عادت طبیعت میں آتی ہے وہ جھوٹ کی آتی ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو خود اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے سچ کو پیچھے کر دیا ہے، جب وہ انسان جب خیانت کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے امانت میں کہیں گڑبڑ کی ہے، انسان جب ظلم کی طرف آ جاتا ہے، یہ ساری تفصیلیں آگے آئیں گی کہ ظلم کیا ہے، خیانت کیا ہے، لیکن ایک بطور عنوان کے جس کا کچھ نہ کچھ خاکہ ہم اپنے ذہنوں میں محسوس کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ انسان میں جب جھوٹ کی عادت بڑھ جاتی ہے تو وہ خود اپنا محاسبہ اور فیصلہ کرے کہ میں نے سچ کو پیچھے کیا ہے۔ انسان کے اندر جو خیانت آتی ہے تو وہ خود سمجھے کہ میری سب سے بڑی سعادت جو تھی وہ امانت تھی، اس کو میں نے زندگی میں کہیں نہ کہیں فراموش کرنا شروع کیا ہے، جس کی بنا پر وہ ختم ہوئی اور یہ پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو خیانت کبھی نہ آتی، امانت اگر ہے، یہ دونوں ضدیں ہیں، اگر امانت ہے تو بھی خیانت نہیں ہو سکتی، صدق ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، عدل ہے تو ظلم نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا اگر ظلم کھڑا ہو رہا ہے، ظلم طبیعت کی طرف آ رہا ہے اور جھوٹ طبیعت کے اندر پیدا ہو رہا ہے، خیانت پیدا ہو رہی ہے، تو پتا چلا کہ زندگی کے کسی نہج میں قلیل یا اکثر طور پر سچ کو چھوڑا جا رہا ہے، امانت کو چھوڑا جا رہا ہے، عدل کو چھوڑا جا رہا ہے، جس کی بنا پر یہ خطرناک نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ تو سرے دس میرے دوستو، ہم آج کے درس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سعادت کو تلاش کرنے کے لیے اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم دن میں کتنے وقت سچ کہتے ہیں، اور اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم نے کتنے وقت جھوٹ بولا، کتنے وقت ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، اور امانت میں خیانت ایک لمبا اس کا سلسلہ ہے، مال میں خیانت یہ بھی خیانت ہے، ایک آنکھوں کی خیانت ہے، ایک زبان کی خیانت ہے، ایک دل کی خیانت ہے، ایک بندے کی جو نعمتیں ملی ہیں اس کی خیانت ہے۔ تو اگر بندے کے اندر خیانت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ حساب لگا لے کہ میں اوپر جانے کی بجائے اخلاقی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، فکری طور پر بھی تنزل کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ضدیں ہیں، اگر رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا، اور دن ہے تو رات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کہے جناب رات ہے سورج کیوں نہیں نکلا, تو آپ بڑے جم کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ سورج کیسے نکلے گا رات کو, رات میں کبھی سورج نکلتا ہے؟ تو جس طرح آپ جم کر یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جانی چاہیے کہ جب جھوٹ کی عادت آ گئی اس کا مطلب سچ چلا گیا ہے, خیانت آ گئی اس کا مطلب امانت کو ہم نے اپنی زندگی میں کثرت یا قلیل طور پر کہیں نہ کہیں چھوڑنے کی عادی ہو گئے ہیں, اور اگر ظلم کہیں آ گیا تو پھر ہم یہ سمجھے کہ کہیں زیادہ کہیں کم ہم نے عادل کو چھوڑنے کے ہم عادی ہو گئے ہیں, تو ہمیں پھر اپنے آپ سے تجدید عہد کرنا ہے, لوٹنا ہے, توبہ کرنی ہے. اس لیے کہ اصل سعادت ہماری اور اصل تفوق اور برتری جو ہماری تھی وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ صدق تھا, وہ ظلم نہیں تھا, وہ عدل تھا, وہ خیانت نہیں تھی, وہ امانت تھی. میں آخری حدیث پاک پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آج کے درس میں صرف میں نے شرعی فلسفہ, اخلاقی فلسفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, کیونکہ فلسفہ حقیقت کا نام ہے, یعنی ایک سمندر کو کوزے میں جمع کرنے کا نام, اور ہمارے اسلاف اور فلسفہ اخلاق پر بے شمار لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن سب سے خوبصورت کام اس پر جو کیا ہے وہ حضرات صوفیہ نے کیا ہے. جو ہندو ان کے قدموں میں بیٹھ کر مسلمان ہوتا تھا نا, تو وہ صرف فقہی مسئلے بیان کرنے سے نہیں ہوتا تھا, وہ اخلاق اور فلسفہ اخلاق اور تہذیب نفس کی بنا پر ہوتا تھا کہ انسانیت کی کیا ضرورت ہے, وہ فکری طور پر کیسے قبول کرتا ہے, کیسے رد کرتا ہے, اس کے نفسیاتی پیمانے کیا ہیں قبول کرنے کے, وہ کب ہر قسم کے تفرقہ بازی اور ہر قسم کے مذاہب کی چیزوں سے بالا تر ہو کر کب تنہا ہو کر اپنی ضروریات کو محسوس کرتا ہے, اس کا بہترین ادراک کرنے والے, بہترین تشخیص کرنے والے حضرات صوفیہ تھے. اس لیے آج بھی ان کی کتابیں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. کیا خوب کہا میرے امام شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کہ کسی اگر کوئی کامل مرشد نہ ملے اور فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ, حوس کے لوگ دل دادا ہو جائیں, مرشد تو وہ ہے جس کا دل صدق سے بھرا ہو, جھوٹ اس کے دل میں نہ ہو. مرشد تو وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر عادل ہو اور اس کے اندر ظلم نہ ہو. مرشد وہ ہے جس کے پاس امانت کی پاسداری ہو, خیانت نہ ہو. لیکن اگر مرور زمانہ کے اعتبار سے اور معاملے کے پراگندہ ہونے کے حوالے سے اگر تمہیں ایسا کوئی مرشد نہ ملے, تو داتا صاحب کہتے ہیں میری کتاب کو مرشد بنا لینا, یہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف بڑھا دے گی. تو لہذا ہماری سب سے بڑی سعادت جو ہے میرے دوستو, جس کی طرف ہم نے کوشش کرنی ہے, چلتے پھرتے غور کرنا ہے, جو ہماری کرامت اور عزت کا باعث ہے, وہ صدق ہے, وہ عدل ہے, اور وہ امانت ہے, اور جس سے ہم نے نفرت کرنی ہے اور اپنی فکری طور پر بھی اسے جھڑکنا ہے اور قولی طور پر بھی جھڑکنا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے, وہ ظلم ہے اور خیانت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے اور ہمیں نظریاتی مسلمان بنائے, ہمیں فکری مسلمان بنائے, ہماری روح کو نیکی کی طرف خوگر کر دے اور اس کو برنگیختہ کرے, اور یہ فکری تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہماری پیشانیوں کی سختی کو ختم کر کے دل والی گداز اللہ رب العالمین ہماری جبینوں میں عطا فرمائے, تاکہ عبادت کی لذت اور حلاوت سے ہمارا دل بھی بیکوق آشنا ہو سکے اور ہماری جبین بھی اس کی لذتوں سے آشنا ہو سکے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.